نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد للہ تراویح میں 28 پارے مکمل ہو گئے. 28 پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ سے کی ہے، جس میں ایک خاتون کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. حضرت عبادہ بن صامت یا اوس بن صامت کی اہلیہ تھیں، اور انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے، جیسے وہ قابل احترام ہے. اس زمانے میں اس قسم کے الفاظ اگر کوئی کہہ دے، انت علیہ کزہری امی، یا یہ الفاظ اگر کہہ دے، تو سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ اپنی بیوی پر، اپنی شوہر پر حرام ہو گئی. تو یہ بات ان کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہی، انت علیہ کزہری امی، یعنی اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وہاں کے قانون اور رواج کے مطابق سمجھتے ہوئے کہ شاید میں اپنے شوہر پر اب حرام ہو گئی، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تحقیق اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سن رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے اس طرح سے گفتگو کی کہ میں قریب ہونے کے باوجود ان کی گفتگو سن نہیں سکی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی بات سن لی. تو اللہ رب العزت تو چونکہ قریب ہوں یا دور، ان کے لیے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سنی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، تو اب میرا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے رواج کے مطابق فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو اس پر وہ شکوہ کرنے لگی، ایک طرح سے جو گفتگو کر رہی تھی وہ اس طرح تھی جیسے وہ جھگڑ رہی ہو کہ اس نے تو ابھی طلاق کا کوئی لفظ بھی نہیں کہا، پھر میں کیسے اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ابھی تک تمہارے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہوئی. تو اس نے کہا کہ ویسے تو آپ پر وحی نازل ہو جاتی ہے، لیکن میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو اس طرح سے گفتگو ایسی تھی کہ بظاہر وہ مجادلہ اور جیسے کوئی جنگ و جدل کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، ایسی ایک کیفیت سی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا مقصد لڑائی نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی بات سن لی، قد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق اس عورت کی بات سن لی. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. بہرحال بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے اظہار کر لیں، یعنی یہ الفاظ کہہ دیں، تو ان کہنے سے اس کی ماں نہیں بن جاتی ہوں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جن سے تم نے جنم لیا، جو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. تو بہرحال یہ جو جملہ ہے یہ کوئی اچھا نہیں، یہ کہنا یہ بھی نہیں چاہیے کہ بھئی تو میری ماں جیسی ہے، یا اس قسم کے جملے کہنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا کوئی کہہ دے تو بہرحال وہ ماں نہیں بنتی. البتہ اگر کوئی، البتہ اس کا کفارہ دینا ہوگا، چونکہ اس نے ایک جملہ ایسا کہا ہے. اب وہ کفارہ کیا ہے اس کو اللہ نے آگے فرماتے ہیں، فتحریر الرقبہ من قبل تماسا، اس عورت سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اسے غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا اگر اس کی تو قوت نہیں رکھتے فمل فسیام و شاہرین متتابعین، تو 2 مہینے کے روزے رکھے. من قبل تماسا، اس کو چھونے سے پہلے. فمل استطاعتی، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فیتام و ستین مسکینہ، تو ایسی صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کر دیا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کھول کھول. تو بہرحال اس سے سیدنا عمر فاروق کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں سیدنا عمر فاروق کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ خاتون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنا مسئلہ پوچھا تھا, سیدنا عمر فاروق کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس خاتون کی بات سنی, اور کافی دیر تک کسی مسئلے پر وہ بات کرتی رہی اور سیدنا عمر فاروق ان کی بات سنتے رہے. بعض لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنے بڑی مجمع کو اور قافلے کو روک دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں عورت کون ہے, یہ وہ عورت ہے کہ جس کی گفتگو اللہ نے آسمانوں پر سنی. تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی بات نہ سنتا, اگر یہ ساری رات مجھے لے کر کھڑی رہتی میں کھڑا رہتا. یہ ادب اور احترام تھا سیدنا عمر فاروق کا کہ ایک خاتون جس کی بات اللہ سن رہے ہیں, اس کے بارے میں قرآن نازل کر رہے ہیں, اس کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں, تو عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ اس عورت کی بات نہ سنے. اور فرمایا ساری رات یہ مجھے لے کے اگر کھڑی رہتی میں کھڑا رہتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے, کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل, وہ اپنی گردن کو جھکا دینے والے تھے اللہ کے حکم کے آگے, یعنی جب کوئی حکم معلوم ہو جاتا تھا فوراً اپنے سر تسلیم خم ہے, فوراً سر تسلیم خم کر دیا کر. چنانچہ ایک موقع پر جب مہر کے بارے میں سیدنا عمر فاروق نے قانون بنا دیا تھا کہ اس سے زیادہ مہر نہیں رکھ سکتا کوئی شخص, یعنی تھوڑا مہر رکھا انہوں نے, تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر تم قرآن پر زیادتی کرتے ہو. کہا کہ میں نے کب زیادتی کی مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے مرد جو ہے اپنی بیویوں کو اگر خزانہ بھی دے دیا تو وہ بھی واپس کریں اگر طلاق ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, یا جو ہے وہ مباشرت سے پہلے وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو اگر مہر میں خزانہ بھی دیا ہو تو واپس لوٹائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر میں خزانہ دے سکتا ہے, تو تھوڑے مہر پہ جو آپ نے قید لگائی تو درست نہیں. سید عمر فاروق نے اپنی گردن چکا دی اور فرمایا کہ اللہ اکبر, ایک بوڑھی عورت کہنے کو عمر سے زیادہ ہے. تو یہ حضرات تھے اصل دین کو اس پر عمل کرنے والے, سمجھنے والے, کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہوا تو پھر آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس سے سر منہ سرتابی کروں. بہرحال اسی طریقے سے اگلا یہاں پر ایک حکم یہ بیان کیا گیا کہ جب دو تین آدمی ہو تو تب تین چار آدمی کہیں جا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک دوسرے سے گفتگو کریں, لیکن اگر صرف تین آدمی ہو تو ان تین آدمیوں میں سے دو آدمیوں کو ایسا نہیں چاہیے کہ وہ الگ ہو کے سرگوشی کریں. لازمی بات ہے کہ جو بےچارا تیسرا آدمی ہو سمجھے گا پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں, کہ میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہے, تو اس کے دل میں کچھ خیال آئے گا. اس لیے تم ادب یہ ہے کہ یا تو سامنے گفتگو کرو یا پھر جب وہ چلا جائے پھر گفتگو کرو. اللہ رب العزت نے اس کو یہاں اس طرح بیان فرمایا, ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. ایک بات تو یہ بتائی کہ جب بھی کوئی آدمی سرگوشی کرتا ہے تو تین آدمی اگر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, پانچ آدمی اگر گفتگو کر رہے ہوں چھٹا وہاں پر اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, تو تھوڑے ہوں یا زیادہ اللہ تعالیٰ ان سرگوشیوں کو ان کی گفتگو کو سنتا ہے. یعنی اگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے, تم چھ ہو تو اللہ ساتواں ہے, یعنی اللہ موجود ہے, اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. اور آگے فرمایا, الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. یہاں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سرگوشیاں مت کرو. انم کیوں, اس لیے فرما دیا کہ انما النجوا من الشیطان, یہ جو سرگوشی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ویحزن الذین آمنوا, اور اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کو وہ تکلیف پہنچائیں. ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو, یعنی یہ منافقین ایسا کرتے تھے کہ جہاں دیکھا کوئی مسلمان چلا آ رہا ہے آپس میں کانوں میں کانا پھوسی کرتے تھے تاکہ اس کو تکلیف ہو کہ بھی ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں, تو ان کے مزاج یہ تھا کہ مسلمانوں کو اصل تکلیف پہنچانا مقصد تھا. تو اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان, نجوا جو ہے یعنی سرگوشی یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور وجہ کیا ہے, لیحزن الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کو غمگین کر دے. ولیس بزغار ذہیم شیئن اللہ بیزن اللہ, تو اہل ایمان تمہیں ذرہ برابر بھی یہ ذرہ نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کا حکم سے. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو سرگوشی چاہے لاکھ کرتے رہے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہے تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. وَلَيْسَ بِظَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہوگا تو تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بیان فرمائے مجلس کے، اور میں یہاں عام طور پر اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ضروری چیزیں ہیں. اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ آپس میں ہم جب رہن سہن کرتے ہیں تو اس ہماری معاشرت اسلامی ہونی چاہیے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ ذرا کھل کے بیٹھو بھائی، تو فافسحوا، تو کھل جاؤ، مطلب کھل کے بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھو، اس طرح نہ بیٹھو کہ تنگ ہو جاؤ. فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کھل کر بیٹھو تاکہ اللہ تم پر کشادگی کرے، یعنی تم اگر کشادگی کرو گے تو اللہ بھی تم پر کشادگی کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی محفل، مجلس، کوئی نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اب آدمی سر پہ آ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اوروں نے آنا ہے، اس نے سائن کرنے ہیں، اور وکیل گواہوں کا ان کو آگے آنا چاہیے، لیکن بیٹھ وہ جاتے ہیں آ کے جن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ کی شان ہے کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پچھلی سب پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، بعض اوقات مسجد میں آ جاتے ہیں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے بندو آگے ہو تو اگلی صف میں آ کے بیٹھو، لیکن نہیں پیچھے بیٹھیں گے، اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں تکبیر ہوئی پھر بھاگا دوڑی کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہمیں تو بہت صف اول کی بڑی تلاش ہے، بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ جلدی صف میں آنے والا کوئی نہیں، اور ویسے بیٹھے رہتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، جب اللہ نے تمہیں مسجد میں پہنچا دیا تم صف اول میں آ کے بیٹھو، اور جو اس کے بعد جگہ جس کو جہاں ملے جگہ بیٹھتا رہے، یہ نہ کرے کہ دو آدمی بیٹھ گئے بیچ میں گھسے نہیں اندر. منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو آدمی بیٹھے ہوں تیسرا مت گھسے. یہاں دو غلطیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، میں عام طور پر ان کو بیان اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. بعض لوگ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، جب سب بن رہی ہوتی ہے تو خود تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، پیچھے والے کو کہتا آگے آ جا، وہ بھائی آگے جگہ نہیں ہے، جب تم آؤ گے تو سب تنگ ہو جاؤ، پھر سب یوں کھڑے ہوتے ہیں، پوری نماز کے اندر جو ہے نشاط ختم ہو جاتا ہے، رجوع خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی دلی دل میں جو ہے نا اس کو بکتا رہتا ہے، گالی ذہن میں جو بھی آئے. یہ لوگوں کا کی غلطی ہے کہ کم از کم اتنا تو سوچیں جگہ ہے تو آگے آؤ بھائی، اور پھر اگر خدا نہ کرے کوئی ڈبل آدمی آ گیا تو اور مشکل ہو جاتی، چلو کوئی ایسا بچہ ہے 12-13 سال کا ہے چھوٹا، اس کو آگے اگر جگہ اتنی ہے تو اس کو لے لو. لیکن نہیں، میں نے بعض نمازیوں کو دیکھا باقاعدہ وہ آگے بلاتے ہیں، خود آگے کھڑے ہو گئے، یعنی سب سے نکل کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اب لازمی بات ہے جگہ تو بن گئی، جب وہ آ گیا تو اس کے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے جگہ دی ہے اس لیے اخلاقاً اسے بھی کہنا پڑتا ہاں بھی گھسو. لیکن اس سے پورے نمازیوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، ایسا نہ کیا کرے، آگے نہ گھسیں اگر جگہ نہیں ہے. اور جو سب میں کھڑا ہوا اس کو بھی چاہیے کہ مل جائے، ملتا کیوں نہیں، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا کہ آ رہا ہے کوئی، اور پیچھے والے آگے بڑھنے کو تیار نہیں. مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی کہ اللہ آپ کو اگر جگہ ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، صف اول میں لانا چاہتے ہیں، آپ پچھلے صف میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اور دوسرے صف والوں پر؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. پھر اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ دوسرے صف والوں پر؟ تو آپ نے پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ دوسری صف والوں پر؟ تب آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الثانی. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے دو صفوں میں کچھ فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی نگاہ میں کتنا فاصلہ ہے یہ وہ جانتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صف اول میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے تو لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑتی، اور قرآن اندازی سے نام آتا پھر جس کا نام آتا وہ آگے آتا. تو اللہ تعالیٰ بغیر قرآن اندازی کے اگر آگے لا رہے تو خود سے آگے آنا چاہیے، اگر جگہ ہو، یہ سمجھ لیجیے اگر جگہ ہو، جگہ نہیں ہے تو زبردستی نہ گھسیں، جہاں جگہ مل گیا وہاں بیٹھ جائیں. پھر آپ کو دوسرا ثواب بھی ملے گا کہ انشاءاللہ آپ نے ایذائے مسلم سے آپ بچے، آپ نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی، اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، بس صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کرے، آپ آگے ہو جائیے، لیکن آپ مجلس میں آئیں کہیں جگہ ہے تو پھر الانگتے پلانگتے آنا جانا یہ صحیح نہیں ہے. اور خاص کر جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لوگوں کے کاندھوں کو جو ہے وہ الانگتے پھلانگتے آگے مت بڑھو، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور جب صفے درست ہونے لگے اگلی صف میں جگہ نظر آئے پھر آگے بڑھ جائیے، پھر اگلی صف میں آ جائیں. لیکن بیٹھے ہوئے لوگوں کے کاندھوں سے آپ الانگتے پھلانگتے جا رہے ہیں تو یہ ویسے اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں. اور اسی طریقے سے اگر دو آدمی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جگہ ہونے کے باوجود جگہ نہیں دیتے، پچھلے جمعے میں نے جہاں جمعہ پڑھایا تو ایک صاحب کو دیکھا آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف بھی جگہ تھی بائیں طرف بھی جگہ تھی اور اس کے بعد دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ ان کے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے کوئی شخص بیٹھ سکتا، یہ ممکن نہیں تھا. بےچارے ایک نوجوان آیا تو وہ کوشش کی کہ جگہ تو ہے، اگر صحیح ہو کے بیٹھ جائیں گے تو جگہ ہے. تو میں ان کو دیکھ رہا تھا باقاعدہ، وہ ایسے دیکھ رہے تھے ایسے دیکھ رہے تھے مجارے، جو ان کے ذرا برابر کوئی جو ہے ان کا احساس ہوا ہو کہ بھی جگہ ہے میں ذرا صحیح ہو جاؤں تو یہ آ سکتے ہیں. اس کو بھی منع فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا اکرام کرو، جب وہ آئے تو کچھ نہ ہو تو تم تھوڑا سا ہل جاؤ اس کے لیے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرا اکرام کیا اس نے. اور خاص کر جب جگہ ہے تو پھر جگہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان سے کہ تشریف رکھیے بیٹھ جائیے، نماز تو ابھی نہیں ہو رہی، آدمی پیچھے بھی بیٹھ سکتا ہے آگے بھی آگے بیٹھ سکتا ہے، جب جگہ بن جائے تو آپ سب میں آ جائیے، جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں یا جہاں بھی جانا ہو. تو بہرحال اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالی نے معاشرتی مسائل کو خوب بیان کیا کھول کھول کے، اذا تفصح اذا قیل لکم تفصحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کشادہ کر دو فافسحوا، تو کشادہ کر دو یفسح اللہ لکم، اللہ تم پر کشادگی کا دروازہ کھول دیں گے. واذا قیل انشذوا فانشذوا، جب کسی کو کہا جائے بھی آپ ذرا اٹھ جائیے، اور کسی کوئی اہل علم ہے کوئی بوڑھا آدمی باعزت آدمی ایسا آ گیا ہے اور کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی صاحب مسجد سے کہتے کہ بیٹا تم ادھر چلے جاؤ، اور ان سے کہے کہ آپ یہاں آ جائیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہے، نہ سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ بلانا اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کو دین کی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہو اور سمجھ کر پھر وہ آگے دین کو فائدہ پہنچانے والا بنے. تو اس لیے اگر کسی شخص کو ایسا کہہ دیا جائے یا کوئی اکرامن کسی کو کہے کہ بھائی آپ ادھر آ جائیے، تو پھر اس کے لیے جب کہا جائے انشدو فنشدو، جب تمہیں کوئی آدمی اٹھائے مجلس سے، یعنی مجلس سے مراد ہے صاحب مجلس، فنشدو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند فرما دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ کمی آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو مل کچھ نہیں رہا، اس کا نفع بھی اس کو ملے گا. اگلا پھر ایک اور حکم دیا گیا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی آدمی بات کرنا چاہتا تھا، تو ابتدا میں یہ حکم دیا اللہ نے کہ بھئی وہ کچھ صدقہ دے پھر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن اس پر صرف ایک شخص نے ایک آیت پر اس پر عمل کیا، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. یعنی پڑھنے میں تو یہ آیت موجود ہے لیکن حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس سے بعض لوگوں کو ہو سکتا تکلیف ہو، ان کے پاس صدقہ دینے کے پیسے نہ ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتے ہوں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا تھا لیکن بعد میں پھر اس کو تبدیل فرما دیا. آگے سورہ حشر کے اندر میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کو، لیکن آج بیان نہیں ہو سکتا. اس میں چونکہ بہت سے فوائد ہیں اور یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانیں بہت کھول دی ہیں انہوں نے، اور جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکرا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں صحابہ کے بارے میں ہم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے. سوال صحابہ کرام سے ہوگا کہ کوئی بات ہے تو، ان میں آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہیں اس کا سوال بھی اللہ ان سے کرے گا، ہم سے نہیں کرے گا. مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا بھائی کیوں حضرت امیر معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی تھی حضرت علی سے، یا حضرت علی نے کیوں جنگ کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، یا حضرت عائشہ جو ہے وہ جنگ جمل میں کیوں شریک ہوئی تھی، یہ مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ سوال کرنا اللہ نے حضرت عائشہ سے یا حضرت امیر معاویہ سے، یہ وہ جانے. ہو سکتا ہے کہ سوالات ہوں بھی نا، اور ہم خامہ خامہ یہاں بیٹھ کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں اعوذ باللہ، اور اپنے ایمان خراب کر رہے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صحابی کے بارے میں کوئی بات کہے برا کہے تو تم اس کو کہہ دو کہ ہم میں سے، یعنی صحابہ اور ہم میں سے جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو یقیناً اس پر ہی لعنت ہوگی، صحابہ پر لعنت نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے بہت سے احکامات دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی عظمت دل میں ہو، اگر صحابہ کے دل میں عظمت نکال دیتے ہیں تو بعض اوقات آدمی ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ تین گروہ اللہ نے ذکر فرمائے، انصار، مہاجرین، والذین آمنوا من بعدہم، جو ان کے بعد ایمان لائے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم انصار میں سے ہو، انہوں نے کہا نہیں. کہا آپ مہاجرین میں سے ہو، کہا کہ نہیں. تو کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے والذین آمنوا من بعدہم میں تم ہو، اور جب تم ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے ایمان کے لیے کہ انصار و مہاجرین ان کی محبت تمہارے دل میں ہو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لو تم ایمان سے خارج ہو. تو اس لیے چونکہ یہ بہت اہم ترین موضوع ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ادنا بات صحابہ کرام کے خلاف نہ زبان پر لائیں نہ کسی سے سنیں. اگر ہمارے پاس جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ بھئی تم جو ہے وہ جو بات کہہ رہے ہو اگر تم اس میں جھوٹے ہو تو اللہ کی تم پر لعنت ہو. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. صحابہ کرام ہمارے لیے سر کے تاج ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں نا, ایسے ہی ایک ادنا سے ادنا صحابی کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اولیاء کرام کو الحمدللہ ہم سر کا تاج سمجھتے ہیں. تو نہ تو کسی ولی کی توہین کریں نہ کسی صحابہ کی توہین کریں. ہمارے لیے اسی طرح اہل بیت وزام ہیں, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ اہل بیت کو برا کہہ سکتا ہے؟ تو ہمارے تو تصور میں نہیں آتی. اب جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اصل تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ہم تو صحابہ کے خلاف بول ہی نہیں رہے, ہم تو حضرت علی کو برا کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو صحابہ کرام اور دیگر صحابیات میں سے کسی کو برا نہیں کہہ رہے. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی یہ 17 جو رمضان گزری ہے اس میں کچھ بدبختوں نے ایک دن منایا اور جس کا انہوں نے جو جشن منایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے وفات کا دن تھا چونکہ اس میں جشن منایا اور باقاعدہ اس کا نام رکھا عائشہ فی النار علیہ باللہ کہ عائشہ جہنمی. پھر اس نے اینکر پرسن نے جو ہے وہ ایک ایک بچے سے سوال کیا ہے اور اس بچوں نے کہا عائشہ فی النار عائشہ فی النار علیہ باللہ. اللہ کہہ رہے کہ جو کہہ رہا ہے وہی نار میں جائے. لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں اب پہلے لوگ چھپ چھپ کے کرتے تھے لیکن کھلم کھلا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. لیکن آج ہمیں اتنی جرأتیں ہو گئی ہیں کہ جس کا جی چاہے جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, پوری قوم سنتی ہے. قوم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ مجلس یہ بحثیں اگر ہوں بھی تو اہل علم کے درمیان ہونی چاہیے اور ان کے مابین ہوں. عوام الناس تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہے ہیں کہ جو اونچا بولے گا زور سے بولے گا سمجھے گا یہ صحیح ہے, جو تھوڑا سا دب کے بولے گا سمجھے گا یہ غلط ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہمارے پاس تو فیصلہ کرنے کی کوئی قوت ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اپنے بچوں کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.